السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جناب یہ کہ جیسے پریزنٹیشن چل رہی تھی تھوڑی سلائڈ بلاکنگ تھی، لیکن اس طرح روزانہ کنٹینیو رکھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا، تو اب اس طرح اس کو باہر سے یہ قرآن اویلیبل ہے، تو ان شاء اللہ جو ہے اس طرح ہم دیکھیں گے قرآن آیات آپ کے سامنے رہیں گے ان شاء اللہ. اور ٹائم ٹو ٹائم اگر اس کے علاوہ کچھ سلائڈ جیسے آج بھی میں بنا کے لایا ہوں بدلے وہاں کے سلسلے میں، وہ پھر بیچ میں ہم دیکھتے رہیں گے ایز اے پریزنٹیشن. آئیے جی چوتھے پارے سے آپ آغاز کریں. پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی، سورت کی 92. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. حقیقی نیکی حاصل کرنے کا ذریعہ، یہ شاید کا عنوان ہے، وہ ذریعہ ہے پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیا جائے. چنانچہ الفاظ لن تنال الذرا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، حتیٰ تم سے کو مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. تو پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ آدمی کو نیکی کے درجے تک پہنچا دیتی. اور نہ اکثر بیشتر ہوتا ہے کیا، جو چیز ہمارے دل سے اتر جاتی ہے وہ پھر ہم صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، اور جو چیز پسند ہوتی ہے وہ کسی کو آدمی لگا لیتا. تو اصل میں جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند یہ ہے کہ پسندیدہ چیز اس کے راہ میں پڑتی ہے. فرمایا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی کوئی چیز تم خرچ کرتے ہو تو بے شک اللہ کو جو ہے اس کا ہوتے خوب جانتا ہے. اسے گانے کی ضرورت نہیں ہے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو. اب جناب آیت نمبر 96-97 میں فضائل بیت اللہ، اللہ کے گھر کی فضیلت کا بیان، الفاظ ہیں ان افضل بیت وضع للناس، یقیناً پہلا گھر جو وضع کیا گیا بنایا گیا انسانوں کے لیے، للذی بمکہ، وہ ہے جو مکے ہیں یعنی خانہ کعبہ. اب اس کی فضیلت آ رہی ہے مبارکاً وہدى للعالمین، یہ مبارک ہے اور ہدایت ہے جو ہے تمام جہان والوں کے لیے. اب آپ دیکھیں گے اس کی برکتوں کا جو معاملہ ہے وہ دونوں طرح کی، مادی برکتیں بھی وہاں موجود ہیں، لاکھوں لوگ اب تو جو ہے کروڑوں لوگ جو ہے سالانہ وہاں جو ہے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑا تجارتی مرکز ہے، پوری دنیا کی ہر چیز وہاں اویلیبل ہے تقریباً. تو مادی نعمتیں بھی وہاں ہیں، مادی برکات، اور اسی طرح روحانی برکتیں، ایک نماز کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر. اسی طرح فرمایا ہدن للعالمین، یہ اللہ کا جو گھر ہے خانہ کعبہ، یہ جہان والوں کے لیے ہدایت، اور بڑے بڑے لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے بس وہاں تک پہنچنے والے، دل کی حالت چینج ہو جاتی ہے. میلکم میکس کا بھی معاملہ اسی طرح کا، بلیک جو ہے وہ مسلم میں سے تھا، اور وہ اس کا پہلا عقیدہ یہ تھا کہ سارے انبیاء جو ہے بلیک ہی تھے، اور لیکن جب گئے حج پر تو وہاں دیکھا کہ ہم سے بڑھ کر بعض وائٹ بھی ہیں جو اللہ کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پھر اسے اندازہ ہوا نہیں یہ یونیورسل برادرہڈ ہے. تو یہ بڑے بڑے لوگوں کی وہاں پر جو ہے ہدایت کی توفیق ہوتی ہے. اسی طرح فرمایا کی ہی آیاتم بینات، آیت نمبر 97، اس میں ہے نہایت واضح نشانیاں، اور وہ نشانیاں کیا ہے، مقام و ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام بھی ہے، وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا. فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو کوئی اس میں داخل ہوا وہ آ گیا حالت امن، نہ صرف انسان بلکہ جانوروں اور کیڑوں تک کو مارنے پر پابندی ہے، حدود حرم کے اندر جو ہے کسی جاندار کو نہیں مارا جا سکتا، یہاں تک کہ جو گھاس پھوس پودا لگا ہے اسے بھی نہیں توڑا جا سکتا. تو یہ حالت امن ہے جو یہاں حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح فرمایا وللہ علی الناس حج البیت، یہ حج کی فرضیت کا حصہ ہے. فرمایا اور اللہ کے لیے لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا فرض ہے. من استطاع الیہ سبیلا، شرط کیا ہے، جو کوئی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کی طرف جانے کی. اب یہ استطاعت سمجھ لیجیے اس سے مراد کیا ہے، زیادہ راہ ہو، آنے جانے کا بھی جو ہے وہ سامان ہو، اور پیچھے گھر والوں کے لیے چھوڑنے کا بھی اسباب موجود ہو. اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ صحت ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ امن و امان ہو. اور خواتین کے لیے ایک چوتھی شرط ہے کی استطاعت میں آ جاتی ہے کہ محرم بھی اویلیبل ہو جس کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو اگر یہ شرائط پوری ہوتی ہے تو حج فرض ہو جاتا ہے. اور پھر اسی سال یعنی کوشش کرنی چاہیے، اس حج کی اسے بلا وجہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. فرمایا ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، اور جو کوئی انکار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے. اب یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہ کرے. تو اللہ کے حکم کا نہ ماننا یہ بھی کفران نعمت ہے، نہ شکری یہ کفر ہے. اور ٹھیک ہے، ہم آئے نمبر 121 فرمایا بس کئی فصل کرو اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو، وہاں تم تتلا علیکم آیات اللہ، حالانکہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیات، وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور جو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ کو تو وہ تو ہدایت پا گیا سیدھے راستے کی طرف. تو اللہ کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے نہیں. تو اب جو ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس کتاب سے سمٹ کر ہم گویا اللہ کے سیدھے راستے کو پا کرتے ہیں. اب نہایت اہم آیات آ رہی ہیں، ویسے تو قرآن کی ہر آیت اہم ہے لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں بڑا جامع پیغام اللہ تعالیٰ نے سمو لیا. اب تین آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 102 سے 104 تک، جس میں 3 پوائنٹ ایجنڈا دیا گیا ہے مسلم امت، جو آج کل ہمارے زبو ہاری کا حال ہے اور جو زندہ کا خواہی اس وقت پوری امت پر چھائی ہوئی ہے، اور ہر درد مند مسلمان یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی طرح مسلمان زندہ سے نکلے. تو اس کا طریقہ قرآن نے بھی بتایا اور یہ طے مقاتی لائے ہم نے اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی عزت حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں بھی تقرر ہو سکتے ہیں. تو پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ آیت نمبر 102 میں فرمایا کہ یعنی جو ہے آدمی سب سے پہلے ذاتی کریکٹر بنائے. پہلی چیز یہ آئی تھی آیت نمبر 102 میں، اور وہ ذاتی کریکٹر کیسے بنے گا؟ تقویٰ کے ذریعے. پھر آیت نمبر 103 میں میسج ہے کہ اب یہ جو ذاتی تقویٰ اختیار کرنے والے لوگ آپس میں مل کر ایک جماعت بنے اور ایک جتھا بنے. اور پھر آیت نمبر 104 میں پھر اب یہ جماعت کیا کرے؟ وہ احکامات دیے جائیں. پہلے آیت نمبر 102 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. اور جب یہ آیت آئی تھی صحابہ کرام نظر اٹھے تھے، کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان میں سے کسی نعمت کا کبھی بھی ساری زندگی ایک دفعہ بھی غلط استعمال نہ کیا جائے. آنکھ اللہ نے دی ہے تو کبھی بھی ایک دفعہ بھی ساری زندگی میں اس کا غلط استعمال نہ ہو. اس طرح بے شمار نعمتیں ہم کس چیز کو گریں گے؟ تو لڑا اٹھے. پھر آگے سورہ تغابن میں آیا کہ اچھا اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تم نے استطاعت، پھر ان کی جان میں جانا ہی، لیکن بہت بڑا تقاضا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو تمہیں موت نہ ہے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بتا. اب موت کا پتہ نہیں ہے کب آئے، تو اگر آدمی تحریہ کر لے کہ مجھے اللہ کی اطاعت نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر وقت فرما برداری کی حالت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے گناہ کر رہا ہو اسی وقت موت آ جائے. تو گویا اپنے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک منٹ کی حفاظت کرے اور اسے اللہ کی فرما برداری میں جو ہے گزارے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو یہ ہے پہلی آیت نمبر 102. اور اس کے بعد پھر اب کہا کہ ایسے کیریکٹر والے لوگ سے ملے، علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں. جس طرح آپ کو ایک دیوار بنانی ہوتی ہے تو اگر اینٹیں کچی ہوں گی تو دیوار بھی کچی ہوگی. پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ پکی اینٹیں لی جائیں، پھر ان اینٹوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا جائے. اور ہم جب سیمنٹنگ مٹیریل استعمال کرتے ہیں اینٹوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. انسان کیسے آپس میں جڑیں گے؟ ان کا سیمنٹ کیا ہے؟ انہیں جوڑنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں آیت نمبر 103 میں بیان کر رہے ہیں، وہ یا قرآن، نظریہ، خیال. انسان کا ذہن اگر مل جائے تو وہ پھر آپس میں جڑ جاتے ہیں. ایک نظریے کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں پھر جڑ سکتے ہیں. فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ. ولا تفرقوا، اور جو اس بارے میں تفرقے میں نہ پڑو. اب یہ رسی سے کیا مراد ہے؟ جامع ترمذی میں آتا ہے ہوا حفظ اللہ مسیح، یہ کتاب، یہ قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. اور فرمایا کہ اس کا ایک سرا آسمان پر ہے، دوسرا سرا زمین پر ہے، اور تو کیا مناؤ کہ اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں. تو جو اس کتاب کو پکڑ لیتا ہے گویا اس کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے. اب اس کتاب کو تھامنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلا فرمایا بلا کا تفرقو، اور جو ہے تفرقے میں نہ پڑھو. تو یہ کتاب سے جب ہم جڑیں گے تو تفرقے سے بچ سکیں گے. اسی طرح دوسرا فائدہ آ رہا ہے مذکرو نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو احسان کو جو اللہ نے تم پر کیا. اس کو تم آدان، جبکہ تم دشمن تھے. اب یہ جن سے کہا جا رہا ہے صحابہ کرام، خصوصاً مدینہ کے صحابہ، اور سب حضرت کے دو قبیلے وہاں بڑے بڑے قبیلے تھے اور جن کی آپس میں کئی کئی سو برس کی جنگیں چلی آتی، لیکن اسلام نے آپس میں دشمنیوں کو ختم کر دیا، انہیں جوڑ کر ایک بنا دیا. فرمایا کہ یاد کرو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کا بہینا بولو بھی کو بس اس نے الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان۔ تو دوسرا فائدہ قرآن کا آپس میں الفت پیدا ہوتی ہے۔ فاصبح تم بے نعمت ہی اخوانا، پھر ہو گئے تم اس اللہ کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی۔ وکن تم الا شفا حفرت من النار، اور تم تھے کنارے آگ کے گھڑے کے۔ فانقذکم منها، پس اس اللہ نے بچا لیا تمہیں اس نے گرنے سے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات۔ لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو یہ جناب فائدے ہیں قرآن سے جڑیں گے تو پہلا فائدہ کیا فرمایا، تفرقہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ باہمی الفت پیدا ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ آپس میں بھائی چارہ ہو جائے گا۔ چوتھا فائدہ جہنم سے بچ جاؤ گے اس کے گڑے میں گرنے سے۔ پانچواں فائدہ ہدایت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس طرح گویا ایک جماعت میں فروج جاؤ گے، حزب اللہ بن جاؤ گے۔ اب حزب اللہ کے کرنے کا کیا کام ہے، وہ تین کام ہے جن کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا ولتکم منکم امہ، اور تم میں ایک جماعت سے ایسی ہو، یدعون الی الخیر، جو بدایت ہے اسی طرح۔ اب تفسیر کا ایک اصول ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر بیان کرتی ہیں، اسی طرح اب یہ خیر سے کیا مراد ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 30 میں ہم دیکھتے ہیں وہاں الفاظ کے مرافقین پوچھتے تھے یہ مسلمانوں سے کہ مادا انزل ربکم، کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے تم پر؟ تو مومنین کا جواب ہوتا تھا قالوا خیرا، وہ کہتے تھے ہم پر خیر نازل ہوا۔ تو خیر کی طرف بلانے سے مراد قرآن کی طرف دعوت ہے۔ اسی طرح دوسرا کام کیا ہوگا، ویامرون بالمعروف، اور وہ حکم کریں گے بھلائیوں کا۔ وینہون عن المنکر، اور وہ لوگ روکتے ہیں جو ہے وہ برے کاموں سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب۔ تو اس طرح یہ تین آیات میں تین کام جو ہے وہ بتائے گئے۔ پہلے یہ کہ اپنا ذاتی کریکٹر ہم بلڈ کریں، وہ کریکٹر کیسے بلڈ ہوگا، تقویٰ کریں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تبدیل، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک ایک آدمی کام کرتا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو، دھوکے باز ہو، تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں دھوکے باز ہے، خصوصاً جب آپ انٹرنیشنل ڈیلنگ کر رہے ہوتے، وہ کہیں گے سارے پاکستانی ایسے ہوتے، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ کہیں گے سارے مسلمان ہی ایسے ہوتے۔ تو ایک آدمی خرابی کرتا ہے، اس کا وبال پوری ملت پر آتا ہے۔ تو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اگر ہر فرد صحیح ہو جائے تو پوری ملت بہتر ہو جائے۔ جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں ریئل اسٹیٹ بزنس کافی عروج پر ہے، لیکن وہ معاملہ جہاں سب لوگ کوڑا باہر پھینک رہے ہوں، کوئی خیال نہ ہو، اس میں تمام گھروں کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر سب مل کر صفائی کریں، کنڈیشن اچھی کر لیں، تو سب کے گھروں کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ایک آدمی کے ہاتھ میں اپنی ملت کا جو ہے وہ بڑھانا یا گھٹانا ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر یہ بھی بات جو ہے علامہ اقبال نے بہت خوب کہی، اور اگلی آج پر مثبت آتی ہے کہ جماعت اور فرد ساتھ ساتھ، جس طرح افراد کے ہاتھوں کا معاملہ تھا، اسی طرح وہ کہتے ہیں فرض قائم رب سے ملت سے ہے، نہ کچھ نہیں، معاہدے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جب تک دریا میں ہوتی ہے تو معاہدے جو ہے بڑے بڑے پل اور درا اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور وہی معاہدے آپ بالٹی بھر کے زمین پر لے آئے، دریا سے باہر لے آئے تو کوئی طاقت نہیں ہے اس کے اندر۔ تو اصل میں جو ہے ہماری طاقت بھی جماعت کے ساتھ ہے، اگر ہم بکھر جائیں گے تو کوئی ہماری غلطی نہیں ہوگی۔ پھر کام کیا کرنا ہے، تین کام کرنے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا ہے، معاشرے میں ویلیوز کو، اچھے کاموں کو جو ہے پروموٹ کرنا ہے، اور سوشل ایونٹس کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ یہ کام ہے جو کرنے کے ہیں، جس کی اس امت کو برپا کریں۔ اور جیسے بہت اہم الفاظ ہیں، بل تکن منکم امہ، تم میں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری امت ہی جو ہے یہ کام کر رہی تھی، لیکن اب سبھی تو ہیں۔ تو جیسے حکیم شریف کہتے تھے جاگو اور جگاؤ، اب تو معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو خود نہیں معلوم کہ ان کا دین کیا ہے۔ تو پہلے ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم خود سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں، خود جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ اللہ نے اس کی توفیق دی، یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ذلت سے نکال دے گا۔ آیت نمبر 110، اور اسی حوالے سے اس امت کا مقصد اس میں بیان ہوا۔ فرمایا کن تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو بابا کہے کیے گئے ہو دوسروں کے لیے۔ ہم تم کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کیریئر بنانے کے لیے نہیں آئے، ایجوکیشن سے پروفیشن میں جانے کے لیے نہیں آئے، کس لیے بنائی اللہ نے امت کو؟ خیر امت بنایا، اور کیوں بنایا ہے؟ تاکہ تم جو ہے تم بابا کیے گئے ہو دوسروں کے لیے۔ کن تم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں اٹھایا گیا ہے دوسروں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ یا امرونا بالمعروف، اور کام کیا کرنے کے تم حکم کرتے ہو بھلائیوں کا، وطن ہونا للمنکر اور تم منع کرتے ہو برائیوں کا، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاتے ہو اللہ کا. یہ امت کے کام ہیں جو کرنے کے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ کیریئر پر بھی جائے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوکیشن بھی اختیار کرے، لیکن اس کی کاسٹ کا نہیں، اصل کام یہ ہے ہمارا یہ کرنے کا، لیکن ہم نے اسے تو جو ہے وہ سیکنڈری کر دیا، اور پرائمری ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو باقی لوگ کر رہے ہیں. آیت نمبر 113-14، اس میں جو ہے اصل میں تو مومنین اہل کتاب کی تعریف ہے، لیکن ساتھ ساتھ صالحین کی صفات بیان ہوئی ہے کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں. فرمایا نہیں تو سوا، وہ سب برابر نہیں ہے، یعنی اہل کتاب میں سب برابر نہیں ہے. من اہل کتاب امت قائمہ، اور ان اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، کمر بستہ ہیں، اور وہ کرتے کیا ہیں، ان کی صفات آدمی ہے، یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ پڑھتے ہیں اللہ کی آیات کو رات کے حصے میں. پہلا کام دیکھیں ان کی صفت کیا ہے، ان کا ایک تعلق ہے اللہ کی کتاب، راتیں اللہ کی کتاب کے ساتھ بدر ہو، وہم یسجدون، اور وہ سجدے میں ہوتے ہیں، مراد ہے وہ آج بھی اختیار کرتے ہیں. یہ دوسری صفت ہے جو یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور وہ حکم کرتے ہیں نیکیوں کا، وینہون عن المنکر، اور وہ روکتے ہیں برے کاموں سے، ویسارعون للخیرات، اور وہ سبقت کرتے ہیں بھلائیوں میں، نیک کاموں میں کمپلیٹ کرتے ہیں. جو فرمایا وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیکوکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم نے بھی یہ صفات پیدا فرمائے. پہلی صفت کیا ہے کہ حق پر قائم رہنا، وہ حق پر ڈٹے رہنا. دوسری صفت کیا تھی، تلاوت آیات. تیسری صفت اللہ کی عاجزی اختیار کرنا. چوتھی اخلاص. پانچویں صفت بھلائیوں کا حکم دینا. چھٹی صفت آئی برائیوں سے منع کرنا، اور ساتویں صفت آئی بھلائیوں میں دبت کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم نے بھی پیدا کرنا. آج ہم ایک کا سہارا بھرنے رہے گی، اور یہاں اصل میں بیان ہو رہا ہے کفار سے دوستی کہ کیا معاملات ہونے چاہیے، بلکہ یہاں پر تو آپ دیکھیں گے ممانعت ہے کفار سے دوستی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا بطانۃً من دونکم، نہ بناؤ جو ہے رازدار دوست جو ہے وہ اپنوں کے علاوہ. بطانہ کہتے ہیں یہ جو لحاف کا اندر والا کپڑا ہوتا ہے، ایک تو لحاف کا باہر کا کپڑا ہوتا ہے، ایک اندر کی طرف جو اس کا اثر ہوتا ہے جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایسی گہری دلی دوستی جو ہے کفار کے ساتھ نہ کرو. اب آگے وجوہات آ رہی ہیں کہ کیوں منع کیا. فرمایا لا یعلمون تم خبارا، وہ کمی نہیں کرتے تمہارے لیے کسی برائی کی، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے جو برائی کر جاتے ہیں. بس تم آج تم، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہو. قد بدت البغضاء من افواههم، اور ظاہر ہو ہی جاتی ہے ان کی دشمنی ان کے منہ سے. اور یہ آج کل تو بڑا کامن ہے، ابھی صدارتی انتخابات امریکہ میں ہو رہے اور منہ سے ان کی باتیں نکل رہی ہیں، چھلک رہی ہے وہ دشمنی. ابھی جو ہے اس نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے جو مقدس مقامات ہیں انہیں تباہ کر دینا چاہیے، انہیں بام کر دینا چاہیے. اور اس سے پہلے جو ہے قرآن کی بے حرمتیاں کرتے رہے، نبی کے جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ ان کے کارٹون بناتے رہے. تو یہ تو ان کی جو دشمنی ہے وہ باہر نکل ہی آتی ہے ان کے منہ سے. پاکستان کے بارے میں کہتے رہے تیل اسٹیٹ ہے، روگ آ رہی ہیں. ابھی بھی ہم اتنا کہہ رہے ہیں، ہماری حالت تو یہ ہے وفا کسی شاید سے، کہ میرا یہ حال دودھ پی تو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حال کہ دیکھ میرے فیض پر نہ رہی. یعنی ہم تو دودھ چاٹ رہے ہیں اپنی زبان سے ان کے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے فیض پر نہ رہی، یہ خراب ہو رہا ہے تمہارے طرح کا. تو یہ ہماری حالت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا رہے تھے تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کے اندر تمہارا بھوک خراب ہے، اور وہ کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل بھی آ رہا ہے. فرمایا وما تخفی صدور ہوں اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس سے کہیں بڑا. جو زبانوں سے نکلتا ہے وہ تو تھوڑی سی دشمنی، جو اندر چھپایا ہوا ہے وہ اس سے کہیں بڑا. تب بجن کا رقم الآیات ان کو تم کافر ہو، اور ہم نے کھول کر بیان کر دیے تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل میں کام لے سکو. فرمایا ہاں تم بولا اسبولا ہوں، ہاں تم تو جو ہے وہ ان سے محبت رکھتے ہو، بلا اسبولا کو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. ہم تو بڑے ان سے چینگے بنا رہے ہیں دوستی کی، اور اللہ تعالیٰ صاحب صاحب بنا رہے ہیں تمہیں تو بہت محبت آ رہی ہے ان سے، لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالكتاب كله اور تم مانتے ہو سب کتابوں کو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے. وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ خلبت میں ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ تو چبا جاتے ہیں اپنی انگلیاں تک تمہاری جو ہے دشمنی میں غصے کی عادت. فرمایا قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ پس مر جاؤ اپنے اسی غصے میں. اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں سینوں کے بھیدوں کو. اگلی آیت میں جناب فرمایا ان کی مزید جو دشمنی ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. ان تنتقم حسنتم تسو جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو انہیں جو ہے برا معلوم ہوتا ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے تمہیں بھلائی پہنچتی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اور جب تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اب ان کی چالوں سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم صبر کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو لا يضركم كيدهم شيئا تو ان کی یہ چالیں تمہیں ہرگز جو ہے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی. ان اللہ بما يعملون محيط یقینا اللہ اس کو جو وہ کرتے ہیں گھیرے ہوئے ان کی جو بھی چالیں ہیں ان کا احاطہ کیے گئے اللہ تعالیٰ. جناب آگے جو ہے اب یہاں سے تقریباً آیت نمبر 121 سے 180 تک مسلسل 6 رکوع ہیں جن میں غزوہ احد کا اللہ تعالیٰ کا تذکرہ. اب مختصراً ہم جو ہے وہ بات پہلے سمجھ لیتے ہیں غزوہ احد کی. تو یہ سمجھ لیجیے کہ غزوہ احد جو ہے وہ دوسرا غزوہ تھا, سن 3 ہجری میں یہ جو ہے پیش آیا اور یہ اس کا سبب تھا غزوہ بدر. غزوہ بدر میں جو ہے نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں ایک بہت بڑی عرب کی جنگی قوت جو قریش کی تھی وہ شکست کھا گئی اور بڑی شرمناک شکست تھی. ان کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے, 70 قیدی بن گئے اور پورے عرب پر جو ہے ان کی جنگ ہٹائی اور مسلمانوں کا لوگ اور دھاگ جو ہے پورے عرب پر جو ہے بیٹھ گیا اور گھر گھر مکے میں جو ہے ماتم ہونے لگا. چنانچہ تھے ان مشرکین نے جو ہے وہ پورے سال تیاری کی اور ایک بڑی فوجی قوت کے ساتھ اگلے سال جو ہے مسلمانوں پر چڑھائی کی اور یہ غزوہ احد کہلاتا ہے. 3000 جو ہے کفار آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ کیا کیا جائے. آپ کی اپنی رائے تھی کہ مدینہ میں ٹھہر کر مقابلہ کیا جائے اور اگر یہ لوگ مدینہ کی گلیوں میں آئیں گے تو مسلمان انہیں گلیوں میں ان کا مقابلہ کریں گے اور خواتین سطحوں سے جو ہے پتھر برسا سکیں گے ان کے پاس. لیکن نوجوان صحابہ اور بعض دیگر صحابہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں, باہر میدان میں نکل کر مقابلہ لیا جائے, ہم تو اسی کے منتظر تھے شہادت کا موقع مل رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو ترجیح دی اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کا ارادہ فرمایا. اتفاق سے عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا اس کی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ میں رک کر لڑا جائے. فجر کی نماز آپ نے مقام سود پر ادا کی اور یہی مقام ہے جہاں دونوں لشکر آمنے سامنے آئے, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, ایک دوسرے کی تعداد کو اور فوجی تیاریوں کو دیکھا. اور اس موقع پر عبداللہ بن ابئی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا کہ ہمارے مشورہ نہیں مانا گیا اس لیے ہم جنگ میں ساتھی نہیں. تو مسلمان سے ساتھ رہ گئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت پر رکھا اپنے احد پہاڑ کو. یہاں کچھ تصویریں وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اور جو ہے وہاں ایک درہ البتہ ایسا تھا کہ جہاں سے جو ہے کفار کی پلٹ کر حملہ کرنے کا خطرہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ چاہے کچھ ہو جائے تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل اور قبضے نوچ لیں تو بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا. بہرحال مقابلے کا آغاز ہوا, مسلمانوں کو پہلے ہی حملے میں جو ہے وہ فتح حاصل ہو گئی اور جو ہے وہ کفار کے قدم اکھڑ گئے اور وہ جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. جب درے پر موجود تیر اندازوں نے یہ معاملہ دیکھا تو ان میں کنفیوژن ہو گئی. ان میں سے اکثر نے جو ہے وہ جو جگہ چھوڑنے کا ارادہ کیا. ان کے لوکل کمانڈر تھے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے منع کیا لیکن اپنے لوکل کمانڈر کی انہوں نے بات ہی مانی اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو جو ہے وہ شکست کے لیے تھا تو پتہ ہوگی اور وہ جگہ چھوڑ دی اکثر نے اور چند لوگ وہاں رہ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے دیکھ لیا اور پلٹ کر جو ہے انہوں نے اور پہاڑ کے نیچے سے آئے اور گھوم کر مسلمانوں پر حملہ کیا اور درے پر 10-15 صحابہ رہ گئے تھے ان سب کو شہید کیا اور پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا. یہاں جو آگے جو ہے بھاگ رہے تھے کفار ہتھیار چھوڑ کر وہ وہاں سے پلٹ آئے. اس طرح دونوں طرف سے مسلمانوں پر شدید حملہ ہو گیا, مسلمان سینڈوچ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند ساتھیوں کے درمیان رہ گئے, تقریباً 9 صحابہ تھے اور آپ نے مسلمان بالکل ان میں اپنا دفی ہوگی پینک کر گئی اور جو ہے پتر پتر ہونے لگے, تو آپ نے انہیں بلایا اپنی طرف, لیکن جہاں مسلمانوں نے آپ کی آواز سنی وہاں کفار نے بھی سنی اور انہوں نے بھرپور حملہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. صحابہ کرام نے آپ کی مدافعت کی کوشش کی, 9 میں سے 7 صحابہ شہید ہو گئے اس کوشش, اور باقی 2 صحابہ جو رہ گئے انہوں نے وہ بھی جو حملے تھے وہ اپنے ہاتھوں پر اپنے سینوں پر روک لیے. اس کے باوجود جو ہے ایک بدبخت نے پتھر مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے. دوسرے نے تلوار کا وار کیا تو آپ کھوت پہنے ہوئے تھے, لوہے کا ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے, اور وہ تلوار جا کر اس پر لگی اور اس کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں گڑ گئی, اور جب انہیں نکالا گیا تو پورا چہرہ آپ کا خون آلود ہو گیا. آپ نے کہا کہ یہ قوم کیسے پلا پائے گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا. ایک اور نے تلوار ماری تو آپ کے کندھے پر لگ, آپ دھوری ذرا پہنے ہوئے تھے لیکن پھر کافی طویل عرصے تک آپ اس کا درد محسوس کرتے ہیں. اتنا خون بہا ہے کہ آپ پر وسیع تاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر گرے, اور افواہ پھیل گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے. اور مسلمانوں نے بھی اس سے جو ہے مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا, کئی لوگوں نے تلواریں دیکھ دی, کچھ لوگ جو ہے پہاڑوں پر چڑھ گئے. تو یہ ساری افرا تفریح ہے. تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا آپ کھڑے ہوئے, آپ نے لوگوں کو بلایا آوازیں دے دے کر. آپ کی آواز جس کے کان میں پہنچی ہے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آپ کی طرف لگتا ہے, اور سب نے مل کر دوبارہ سے جو ہے حملہ کیا اور کفار کو منہ توڑ جواب دیا, باہر سے جڑ گیا اور وہاں سے پھر جو ہے ڈھلان کی طرف مقابلہ کیا اور ان کے قدم دوبارہ پکڑ گیا اور کفار جو ہے واپس چلے گئے. تو یہ اس کا معاملہ تھا. لیکن اس میں ہوا کیا, یہ جو تھوڑے سے لوگوں نے نظم کے خلاف ورزی کی اس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہو گئے. ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجروح ہوئے وہ اپنی جگہ. تو اس طرح جیتی ہوئی جنگ جو ایک عارضی شکست میں بدل گئی. آگے دکھائیے, یہ بہت باہر کے مختلف ویوز ہیں, اور دکھائیے یہ وہ گھاٹی ہے جس پر تیر انداز تھے, اب جو ہے اس کا بہت چھوٹا تجربہ رہ گیا. یہ وہ مقام تھا جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ لگایا, ان کی جگہ جہاں سے آپ پوری جنگ کو مانیٹر کر رہے تھے اس میں. اب یہ رکھا ہے ذرا ایک دفعہ اور پیچھے جا کے, یہ ایروز آپ دیکھیں یہ بالکل جو ہے اور پہاڑ کے پیچھے سے ہوتے ہیں گھاٹی میں سے تھے. یہ 2 پہاڑوں کے درمیان یہ چھوٹی سی گھاٹی تھی, یہاں سے آ کے جب انہوں نے حملہ کیا اور مسلمان اس طرح دونوں طرف سے تباہ ہو گئے. جناب یہ منظر ہے. پھر رات گزاری ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کفار کو تشکیل نہیں کر سکے, اور شدید خطرہ تھا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر نہ آ جائے, کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اچھا انہوں نے زخم لگایا تھا, 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے, باقی بھی اکثر زخموں سے چور تھے. تو اب موقع تھا کہ وہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کرتے اور جو ہے وہ جو ہے مزید جو ہے جنگ کی نوبت آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اگلے دن صبح ہی صبح جو ہے صحابہ سے کہا کہ ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے, اور حمزہ بن اسد تک پھر آپ گئے, تقریباً 5 میل دور ہے مدینہ سے, تو وہاں پر پھر آپ نے جا کر پڑاؤ ڈالا ہے, اور آگے جا کر ابو سفیان جو سب تک ایمان نہیں لائے تھے لیڈ کر رہے تھے کفار کے رستے کو, انہیں بھی خیال آیا کہ واپس پلٹنا چاہیے, لیکن جب انہیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعاقب میں ہے اور پیچھے آ رہے ہیں, تو پھر ان کی ہمت نہیں ہے وہ واپس چلے گئے. تو یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی, اور یہ حالات ہیں جن پر جو ہے آپ دیکھیں تقریباً 60 آیات ہیں جو قرآن میں آ رہی ہیں, حالات بھی بیان ہو رہے ہیں, اس کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے, اور تھوڑا سا انڈسپلن جو دکھایا مسلمانوں نے اس پر کتنا بڑا جو ہے وہ معاملہ اللہ نے کر دیا, وہ یہ تنبیہ ہو گئی کہ ڈسپلن بہت اہمیت رکھتا ہے اور نظم کے خلاف ورزی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. آئیے اب کچھ آیات کا ہم جو ہے تلاوت کرتے ہیں سمجھتے ہیں. آیت نمبر 121 وہی بدلتا مل آ گئے, اور جب آپ صبح کو نکلے اپنے گھر والوں سے تو بب المؤمنین مقاعد عید القتال, اور آپ بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو ان کے قتال کے مقامات پر, یعنی مورچوں میں بٹھا رہے تھے, آپ جو ہے سطح بنوا رہے تھے اور کی بلواہ سمیع و علیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا تھا. اسی طرح اگلی آیت میں جو ہے بیان ہو رہا ہے اذ ہمت طائفتان منکم, اور جب یہ قصد کیا تھا اے مسلمانوں تم میں سے 2 گروہ ہیں, اندر چلا کہ وہ ہمت ہار گئے, واللہ ولیہما, اور اللہ ان کا دوست تھا, وعلی اللہ پر یتوکل المؤمنون، اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. یہ بنو حارثہ بنو سلمہ یہ دو اور قبیلے تھے، ان کو بھی تھوڑا سا بجلی آئی اور کچھ قسمت آئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت بنائی، وہ لگ رہا. آپ دیکھیں گے کہ پوری سات آیات میں چھ رکوع میں منافقین کا کہیں ذکر ہی تک نہیں، اتنی ان سے بیزاری کا اعلان اللہ نے کیا ہے کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہے یہاں کہ وہ 300 واپس چلے گئے. باقی جو ہے آیت نمبر 128، اس میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مجروح ہوئے اور آپ کا چہرہ خون آلود ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ یہ اس قوم کو کیسے اللہ فلاح دے گا جس نے اپنے نبی کے چہروں کو خون آلود کر دیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. فرمایا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بس میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کل اختیار کسے حاصل ہے؟ اللہ کو حاصل ہے. اور یتوبہ آئے گی، چاہے تو وہ جو ہے وہ انہیں توبہ کی توفیق دے، ان پہ نظر کرم فرمائے، اور جو عذبہ ہوں یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ بڑے ظالم ہیں. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے اختیار میں، جسے چاہے ہدایت دے توبہ قبول کر لے، جسے چاہے سزا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی شخصیت کو جس نے یہ پوری موومنٹ کی جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی توفیق دے دی، ان کی توبہ قبول کر لی. تو یہ اس طرح کی آیات شیخ کی جڑ کاٹ دیتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بندہ بندہ ہی ہے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، نبی ہی کیوں نہ ہو، اور جو ہے خاتم الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی انسان ہی، اور اللہ اللہ ہی ہے. اسی طرح جناب آیت نمبر 130، اب یہ آپ دیکھیں غزوہ احد کا بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے درمیان میں چند جو ہے وہ چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے. فرمایا جا کے وہ نذین آمن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تاخذوا ربا اضعافا مضاعفا، نہ کھاؤ سود گھٹ کئی گنا بڑھتا چڑھتا، جسے ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، یوزری کہتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے. اور پہلے ہی ہم سورہ بقرہ آیت نمبر 239 میں پڑھا ہے کہ باز آ جاؤ، اگر باز نہیں آتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے. تو بہت بڑا بڑا گناہ ہے. یہاں پر بھی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی بات آ رہی ہے. فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. واتقوا النار التي اعدت للکافرین، اور ڈرو بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واتقوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الى مغفرة من ربکم، اور لب کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت الارض السماوات والارض، اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے. اور عزت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. اور یہ متقین کی کیا صفات ہے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں آسائش میں بھی سختی میں بھی. ہاتھ تنگ ہوتا ہے جب بھی خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ، اور جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے جب بھی خرچ کرتے ہیں. غلط طرح سے عمل ہے، جہاں تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوتا ہے ہم سارے جو انصاف کے ہمارے وکیل ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ بند کر دیتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، کسی کی مدد کرتے تھے، کسی کو مانا ہم نے جو ہے دینے کا کام کیا ہوتا، تو سب سے پہلے وہاں پر قلم چلا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. چاہیے آپ نے اپنے حساب کتاب میں کمی کی، اس میں بھی تھوڑا کم کر دیا، لیکن جو ہے قدم کرنا یہ صحیح نہیں. تو نیک لوگ مستقنی کی یہاں سے بات آ رہی ہے کہ تنگی اور آسائی دونوں میں خرچ کرتے ہیں. بل کہا جی نہ بھائی، اور وہ پی جاتے ہیں غصے کو. بل آسین آنند، اور لوگوں سے معاف کر دیتے ہیں، ان کے قصوروں کو معاف کرتے ہیں. بل کہا جی نہ آگے فرمایا بدلاؤ محب المحسنین، اور اللہ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والا. بڑا خوب کسی نے کہا ہے ذکر آدمی اس کو نہ جانیے گا، چاہے وہ ہو کیسا ہی صاحب تہم و لگا، جسے ایک میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو یہ جو ہے تیش میں لوگوں کو معاف کر دینا، یہ اللہ کو محبوب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی. یہ وہ صفات ہیں جو ہمیں ٹارگیٹ بنانی چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آیت نمبر 139، اس عارضی شکست وقتی شکست پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دلجوئی فرمائے. فرمایا بلا تحلو ولا تحزنوا، اور نہ سست ہو اور نہ غم کرو. وانتم الاعلون، اور تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. تو شرط یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سچے مومن ہیں تو ہم ہی غالب ہیں. آج کے ہم غالب ہیں نہیں ہے تو پھر جو ہے سوچنے کی بات ہے کہ محض زبان کے دعوے دار ہیں یا حقیقی مومن ہیں, کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کی تکمیل کی توفیق عطا کی. اب بدر احد کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے اور وہاں کے معاملات میں اس کا ذکر آیا ہے. اگر پہنچا ہے تمہیں کوئی صدمہ, تمہیں چرکا لگا ہے, تمہارے 70 افراد جو ہے شہید ہو گئے, فقط مطلب قوما پر ہوں مثل, تو پھر پہنچ چکا ہے دوسروں کو بھی اسی طرح کا چرکا جو ہے ایسے ہی ان کے لوگ بھی مارے گئے. وطن کر ایام ادا پھر ہوا بین الناس, اور یہ دن ہے جو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. کبھی پتہ کا معاملہ, کبھی یہ شکست کا معاملہ بھی. اب مسلمانوں کا جو روب بیٹھ گیا تھا, لوگوں نے کہا تھا ان کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے, یہ نہتے جو ہے یہ اتنی بڑی قوت پر بدر میں غالب آ گیا, تو اب وہ روب ختم ہو گیا. اور قریش نے کہا یہ تو بس چانس تھا, پہلے وہ جیت گئے اب ہم جیت گئے. لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ وقتی شکست اللہ نے کیوں دی. آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ اس لیے ہوا تاکہ ظاہر کر دیا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. وَيَسْتَخْلِفَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور بنائے تم میں سے بعض کو شہید یعنی شہادت کے مقام پر خرچ کرے, اس لیے ایسے حالات ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ظالموں کو. اسی طرح اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 141, اس نے فرمایا اب حسب تم ان تدخل الجنہ, یا تم نے خیال کر دیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم, حالانکہ ابھی ظاہر ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا. ويعلم الصابرين, اور نہ ہی صبر کرنے والوں کو ظاہر کیا. تو صرف کلمہ پڑھنے سے نہیں ہو جائے گا, بلکہ ایسے حالات آئیں گے کہ ظاہر ہو جائے گا واقعی کون سچا مومن, کون اللہ کی راہ میں قربانیاں دے رہے, کون جمع ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے اللہ کی فرما برداری پر, اس کی عبادت پر. اسی طرح آیت نمبر 144, اور یہ جو بھگدڑ مچی اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی, تو اس پر جو ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرزنش ہے مسلمانوں کو. فرمایا وما محمد الا رسول, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول. قد خلت من قبلہ رسل, اور گزر چکے ان سے پہلے بہت سے رسول. اَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ, اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ شہید کر دیا جائے, انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ, تو کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنے ایڑیوں کے بل. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ, اور جو کوئی پلٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل, فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تو وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا اللہ کو کچھ بھی. فرمایا وسیعت اللہ شاکرین, اور اللہ تعالیٰ نیک جزا دیتے ہیں شکر گزاروں کو. یہی آیت ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر کری تھی. لوگوں میں بڑی شدید جو ہے غم کی کیفیت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تلوار نکالے جو ہے کھڑے تھے, ان پر یہ غم چھایا ہوا تھا کہ جو کہے گا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا, اس کی گردن جو ہے وہ علیحدہ کر دوں گا. یہ وہ عالم تھا جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی, اور ساتھ فرمایا کہ اے لوگوں, تم میں سے جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حساب کروا سکتے ہیں, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ حی ہے لا یموت ہے, یعنی وہ زندہ و جاوید ہے, اسے کبھی موت آنے والی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی. اسی طرح آیت نمبر 145, فرمایا وما کانا لنفس ان تموت, اور نہیں مر سکتا کوئی شخص الا باذن اللہ کتابا معجلا, مگر اللہ کے اذن سے, اور اس کی موت کا وقت گویا لکھا ہوا ہے اور مقرر, جو وقت مقرر ہے اسی پر موت آئے گی, اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے نہ اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, الموت خیر الحافظ, موت سب سے بڑی محافظ ہے, جب تک اس کا وقت نہیں آتا کوئی نہیں مار سکتا. اور اسی طرح انہوں نے کہا الموت خیر الموعظہ, اور موت سب سے بڑی بڑا بات ہے, بات کہتے ہیں دلوں کو نرمانے والی بات, تو موت کو جتنا یاد رکھا جاتا ہے اتنا دل نرم کرتے ہیں, اور موت جو ہے وہ سب سے بڑی محافظ بھی ہے. اسی طرح اللہ والے کون ہیں, آیت نمبر 146 سے پتہ چلتا ہے, وقائد من نبی, اور کتنے ہی جو ہے وہ گزرے انبیاء, قاتل معه ربیون کثیر، کہ جن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اللہ والے لڑیں بڑی تعداد. اب ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے جو گھر سے نکلے گردن نکالے اور مسجد چلا جائے، مسجد سے نکلے اور گردن نکالے اور جو ہے گھر میں اپنے داخل ہو جائے، نہ کسی کی لینی میں نہ دینی میں، اسے کچھ جو ہے وہ اپنے معاشرے کا کوئی جو ہے کسی سے نہ ہو لگتا. جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ والے وہ ہیں جو باطل سے سچا آزمائی کرتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں ہم نے سمجھا تھا کہ نیکی کا کلائمیکس، نیکی کا سمم بونم اور اس کا ہائیسٹ گڈ وہ یہ ہے کہ باطل سے مقابلہ کیا جائے. اچھے اچھے نیک لوگ جو ہیں جہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ باطل سے مقابلہ ہے وہاں جو ہے وہ کرنی کتراتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ باطل کا مقابلہ کرنا. آپ دیکھیں جب پولیس کا محکمہ نہ ہو، ویسے ہمارے یہاں تو جو بھی ہے، لیکن جن معاشرے اچھے ہیں وہاں پر پولیس کا محکمہ نہ ہو تو پھر بڑے مسائل ہیں. چوروں کا کون مقابلہ کرے گا، ڈاکوؤں سے کون روکے گا، غلط کام کرنے والوں کو کون پکڑے گا. تو اس لیے جو ہے جب تک آدمی باطل سے پنجہ آزمائی کے لیے تیار نہ ہو معاشرے سے برائی ختم ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اس لیے سمجھ اللہ دکھا. اب جناب اسباب شکست بیان ہو رہے اور آیت نمبر ہے 152 الفاظ ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے سچا کر دیا تھا تم سے کیے ہوئے وعدے کو، اپنے وعدے کو. اس راحت کیوں نہ ہوں گے اتنی جبکہ تم کاٹ رہے تھے کفار کو اس کے حکم سے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے بددلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم جھگڑنے لگے معاملے میں. اب یہ ذکر آ رہا ہے گھاٹی پر جو انہوں نے آپس میں آرگیومنٹ ہو گیا تھا. وَآتَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ دکھا دیا جو تمہیں پسند تھا. اب یہاں بعض لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ مال غنیمت کے لیے وہ گھاٹی چھوڑ دی گئی، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے ہوا، اور غزوہ بدر کے فوراً بعد جو ہے سورہ انفال نازل ہوئی جس میں مال غنیمت کا پورے جو ہے احکامات آ گئے کہ مال غنیمت جمع ہوگا ایک جگہ آئے گا اور پھر اس کی تقسیم ہوگی ونسر اللہ اس کے رسول کا، اور باقی جو بچا ہے وہ پیادہ کو ایک حصہ اور سوار کو دو حصہ. تو پہلے اس سے پہلے ہوتا تھا ان احکامات سے پہلے کہ جو 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 مال غنیمت جمع کر لیتا تھا وہ اس کا ہوتا، لیکن یہ کہنا غلط ہے. البتہ یہاں یہ جو کہا ہے کہ کیونکہ تم نے دیکھ لیا تھا جو تمہیں پسند تھا وہ اللہ نے دکھا دیا، تو وہ مراد ہے فتح. انہوں نے دیکھا کہ ابھی اللہ کی فتح آ گئی، اس پر وہ دوڑے کہ ہم بھی ان باقی لوگوں کو جو ہے ہلاک کریں انہیں مارے. تو اس لیے آگے اسی آیت میں آ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے معاف کر دیا تم سے. تو صحابہ کرام کی معافی کا اعلان جو ہے دو دفعہ ہے، ایک آیت نمبر 152 میں اور دوسرا آیت نمبر 155 میں، کہ اللہ نے ان کی اس معاملے سے درگزر کروا دیا. البتہ حدیث میں آتا ہے حب الدنیا ذات کل خطیئہ، کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ حالانکہ وہ یہ بھی دنیا ہی کی چیز ہے کہ دنیا میں فتح ہو جائے، تو وہ اس کی وجہ سے وہاں بھاگ گئے. اللہ کو اس سے غرض نہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ بس میرا حکم مانا جائے، دنیا میں نتائج نکلے نہ نکلے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کسی کو چاہیے. اسی طرح جناب آیت نمبر 154 میں الفاظ ہے یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوتا ہم کو بھی کوئی جو ہے اختیار معاملے میں، ما قدرنا ہاہنا، تو پھر تم جو ہے وہ قتل نہیں ہوتے. یہاں یہ منافقین کہتے تھے ہماری بات مانتے، مدینہ ہی میں رہ کے لڑتے تو پھر یوں نہیں مارے جاتے، 70 لوگ وہاں جو ہے وہ شہید ہو گئے. اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں قل لو کنتم فی بیوتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم لوگ ہوتے اپنے گھروں میں، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، تو بے شک ضرور آ جاتے وہ لوگ جن کے مقدر میں قتل ہونا تھا اپنے مقصد تک، یعنی جس کی موت جہاں لکھی ہے خود چل کر وہاں آ جاتے. گھروں میں بیٹھے ہوتے تو بھی اپنی جو موت کا جو وقت اور جگہ لکھی ہے وہاں پر پہنچ جاتا ہے. ایک اور وجہ بیان ہو رہی ہے کہ یہ شکست عارضی شکست کیوں آئی، تاکہ درجۂ شہادت پر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اس درجے تک پہنچایا جا سکتا. فرمایا والا ان قتل تم کی سبیل اللہ اور متم، اور اگر تم قتل کیے جاؤ اللہ کے رستے میں یا اللہ کے رستے میں ہی ویسے موت آ جائے بغیر شہادت کی، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، تو اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور اس کی رحمت ہے. خیر مما یجمعون, اور یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جو لوگ جمع کرتے. تو زندگی اللہ کی راہ میں گزر رہی ہو, اسی راہ میں جو ہے اگر موت آ جائے بستر پہ بھی تو بھی اللہ کی رحمت کی موت ہے. ویسے بھی مرنا ہے, ویسے بھی روڈ کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں, چور ڈاکو گولی مار کے مار دیتے ہیں اور طبی موت بھی آدمی مر جاتا ہے. لیکن اگر زندگی کا رخ اللہ کی طرف ہو, اس کی اسٹرگل میں لڑ رہا ہو, تو یہ موت بھی بہت قیمتی بن جائے گی. آیت نمبر 159 میں امیر جماعت کے لیے ہدایات ہیں. فرمایا اور جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اخلاق کا اور آپ کی رفو کا ذکر آ رہا ہے. فبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, اور اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ آپ بڑے نرم ہوئے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر آپ ہوتے درست ہو اور جو ہے وہ سخت دل, لَنفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, بس آپ درگزر فرمائیے ان سے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ, اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے. وَجَاهِرُوا فِي الْأَمْرِ, اور انہیں شریک کیجیے میں چلوں گے معاملات میں. فَإِذَا عَزَمْتَ, اور جب آپ عزم کر لیں ارادہ کر لیں. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو پھر توکل کیجیے اللہ پر. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جب ارادہ کر لے تو پھر توڑ دے اللہ پر. ہر ہاتھ میں رہا جو تیرا ہاتھ نہ مجھے, مایوس کر سکا نہ ہجوم ایک بلا مجھے. تو جتنی بھی بلائیں آ رہی ہوں, جتنا بھی سخت معاملہ ہو گیا, اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے تو پھر آدمی بالکل مایوس نہیں ہوتا. تو اس میں بتایا گیا کہ امیر جماعت کی کیا اوصاف ہونے چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, شفقت ہونی چاہیے, معاف کرنا. اور ایک ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے معافی مانگنا, ایک تو انہیں معاف کر دیا, پھر ساتھ دعا کرنا کہ اللہ تو بھی ان کی اس کوتاہی کو معاف کر دے, اور انہیں جو ہے پھر مشوروں میں شریک کرنا. تو یہ جو ہے امیر جماعت کے لیے ہدایات ہے. آیت نمبر 164, بلکہ اس سے پہلے آیت نمبر 160, اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ کن انسر کیا ہوتا ہے, بتاؤ اور فکر میں ہوتا ہے اللہ کی مدد. فرمایا انیان شروع کو مغوا, اگر جو ہے مدد کرے تمہاری اللہ, فلا غالب لکو, تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یخذل کو, اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں. فمن ذا الذی ینصر کو من بعدی, تو کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اہل ایمان کو. جناب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کو نہ قلت اسباب سے مایوس ہونا چاہیے, اور نہ دشمنوں کی کثیر جو ہے وہ بھاری نقلی اور بڑی تیاری کو دیکھ کر معلوم ہونا چاہیے, بلکہ اصل فیصلہ کن انسر کیا ہوتا ہے, پتہ ہو چکا ہے اللہ کی مدد ہو. آیت نمبر 164, مومنین پر اللہ کا بہت بڑا احسان, اس کا ذکر ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المومنین, بے شک بہت بڑا احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر. اس بہادر کی رسول من انفسہم, جبکہ مبعوث فرمایا اس نے ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں کا ذکر آ رہا ہے. وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس اللہ کی آیات. ویزکیہم, اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی, اللہ کے احکامات کی تعلیم دیتے ہیں, ان کی حکمتیں سمجھاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی. اسی طرح جناب آیت نمبر 169, مقام شہادت کا بیان ہے, شہداء کا اجر, ان کی فضیلت کا بیان ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, اور ہرگز نہ سمجھنا ان لوگوں کو. قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, جو قتل کر دی جائے اللہ کے راستے میں مردہ, یعنی ایسے لوگوں کو مردہ نہ سمجھے. بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, اور وہ خوش ہیں اس پر جو عطا کیا ہے انہیں ان کے رب نے اپنے فضل سے. ویستبشرون بالذین, اور وہ بشارتیں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. لم یلحقوا بهم, جو ابھی نہیں ملے ان سے, من خلفہم, ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہے مستقبل کا, نہ ہی جو ہے کوئی غم ہے مالک کا. تو کتنی چیزیں آ گئیں. پہلی بات بیان ہوئی کہ شہداء کے لیے حیات ہی جاوید ہے, ان پہ موت ہے ہی, انہیں زندگی. دوسری چیز یہ آئی کہ انہیں اس کی رزق دیا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے رزق جو ہے وہ دیا جاتا ہے. تیسری چیز آئی کہ انہیں قربت کے درجات جو ہے وہ بخشے اللہ تعالیٰ. تو اسی چیز ہم نے کبھی کہ اپنے پسماندگان کے بارے میں بھی وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ پیچھے جو ان کے اہم عیال رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ ان کا بھی بدل کرائے. جناب آخر میں جو ہے آیت نمبر 185 اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, اور بے شک تم پورے پورے دے دیے جائیں گے تمہارے اجر قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار, کہ جو کوئی جو ہے وہ بچا لیا گیا آگ سے. وادخل الجنہ, اور داخل کر دیا گیا جنت میں. فقط پاس, وہ کامیاب ہو گیا. تو جو بھی دوزخ میں چلا گیا وہ مانے, وہ اصل میں نہ جانا, پھر اگر نکال بھی دیا گیا تو بھی اس نے اللہ کے غضب کو بھگت لیا, اللہ کے غصے کو دیکھ لیا, آپ کا مزہ چکھ لیا. کامیاب وہی ہے جو بالکل بچا کر جو ہے جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شامل کرنا. فرمایا ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. اسی کے دھوکے میں پڑ کر آدمی جو ہے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اور وہ غفلت سے بچنے کی ضرورت ہے. آخر کی چل آیا ہے, ان شاء اللہ یہ سورت مکمل کر کے پھر ہم جو ہے وہ تراویح ادا کریں گے. آیت نمبر 190, اور یہ بہت اہم رکوع ہے. ایمان حقیقی کیا ہے, ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے, اللہ کی قربت تک پہنچنے کا جینا کیا ہے, یہ سب اس میں بیان ہو رہا ہے. آیت نمبر 190 میں جو ہے بیان ہو رہا ہے کہ یعنی مکمل ایمان, ایمان حقیقی کیسے حاصل ہوتا ہے. اور بات بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس کائنات میں, ان پر غور و فکر اگر کیا جائے تو اس سے حقیقی ایمان حاصل ہوتا ہے. یعنی یہ ارنڈ ایمان ہوتا ہے. ایک تو ہمارا انہیریٹڈ ایمان ہے, ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے اس لیے انہیریٹڈ مسلم. لیکن ایک آدمی نے کمایا ہوتا ہے ایمان, وہ کماتے کس طرح, غور و فکر کر کے اس ایمان کو جو انہیریٹڈ ایمان ہے اسے چیلنج کرنا پڑتا ہے کہ واقعی اللہ ہے بھی یا نہیں. اور پھر جب غور و فکر کرتا ہے اور اس لائف میں پہنچتا ہے کہ نہیں واقعی اللہ ہے, پھر وہ اس کا ارن جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. فرمایا انا کی خلق السماوات والارض, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں. واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے اختلاف میں ایک دوسرے کے بدل بدل کر آنے جانے. لآیات لأولی الالباب, یقیناً نشانیاں ہیں. کن کے لیے نشانیاں؟ اولو الالباب کے لیے, عقل رکھنے والوں کے. بہت خود کسی نے کہا ہے حق نہیں دسترس سے باہر, حق کے آثار دیکھتا ہوں. ردائے لالا گل سجائے مہا انجم, جہاں جہاں وہ چکے ہیں عجیب عالم ہے. معمور ہو رہا ہے عالم کے نور تیرا, ازمہ سادہ ماہی سب ہے ضرور تیرا. اس کائنات کو دیکھ کر اللہ کی پہچان حاصل ہوتی. برگ درخت آنے تب زر نظرے ہو کیا, ہر بھر کے دسترس مال پتے کر دے گا. مولانا رومی نے کہا تھا یہ درخت کے پتوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان میں سے ہر پتا اللہ کی معرفت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے. چھوٹے سے چھوٹا پتا بتا رہا ہے کہ میرے بنانے والا جو ہے بہت عظیم جو ہے وہ کمالات کا مالک. تو اگر کائنات کا غور و فکر کیا جائے تو اللہ کی پہچان حاصل ہوتی ہے. آگے فرمایا کہ اللہ سے قربت کا ذریعہ کیا ہے, کیسے اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. اس کے دو ذریعے ہیں, ذکر اور فکر. یہ گویا دو اسٹیپس ہیں جن پر چل کر اللہ سے آدمی قریب ہو سکتا ہے. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اور یہ اولو الالباب کون ہیں؟ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی. ویتفکرون فی خلق السماوات, اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین میں. اور یہ غور و فکر انہیں کہاں لے کر جاتا ہے؟ وہ جب اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. اس کائنات کی ہر چیز با مقصد ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھنے, گھاس کا معمولی تنکا بھی با مقصد ہے. وہ بھی آکسیجن پیدا کرنے کی بہت بڑی شکتی ہے. تو کیا انسان ایسی بیکار پیدا ہو؟ کیا اس کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا ہمارے اندر جو زمین رکھا گیا ہے جو نیکی پر اندر سے شاباش دیتا ہے اور برائی کے اندر سے جو جھنجھوڑتا ہے, کیا وہ بے مقصد ہے؟ ایسے ہی تو آدمی کہتا نہیں, ہر چیز با مقصد ہے. تو میرا بھی مقصد ہے زندگی, اور یہ جو ضمیر میرے اندر ہے یہ بھی ماں مقصد ہے. اور پھر آدمی دیکھتا ہے کہ اس کائنات میں, اس دنیا میں جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی, اس سے جان چھڑانے کا آسان ترین ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ قلم جب تک لکھ رہا ہے میری جیب میں اور جب وہ لکھنا بند کر دیتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسے کوڑے کی باسکٹ میں پھینک دیتا ہوں. یہ کوڑا جمع ہوتا ہے اور پھر آتے اس سے جان کیسے چرائی کرتا ہے جلاتا ہے. تو اس دنیا میں کسی چیز سے جان چرانے کا آسان ترین ذریعہ جلانا ہوتا ہے. ایک باغبان بڑی محنت سے پودے لگاتا ہے, ان تک پھول آتے ہیں, پتیاں آتی ہیں, ان کی بڑی دیکھ بھال ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب وہ پتیاں پھول مرجھا جاتے ہیں, زرد پڑ جاتے ہیں, تو کیا کرتا ہے باغبان؟ وہ کاٹ کے پھینک دیتا ہے اور انہیں سب کو سمیٹ کر آگ لگا دیتا ہے. تو آدمی غور کرے تو جہاں تک پہنچ سکتا ہے, عقل شعور کا صحیح استعمال کیا جائے تو پھر اللہ کی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور آدمی یہ بھی پہچان لیتا ہے کہ آخرت بھی ہوگی. کیونکہ کانٹ ایک بہت بڑا جرمن جو ہے فلاسفر گزرا ہے, وہ کہتا تھا کہ دو نشانیاں الگ ساری ہیون سبب اینڈ مورل لاز ودن. اگر یہ مورل لاز جو ہمارے اندر رکھے گئے یہ ان کا ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ ہے, حساب کتاب ہوگا, آخرت ہوگی, کیونکہ یہ مورل لاز دنیا میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہم اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ آگ جل جائے گا. زہر کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے. لیکن آدمی دوسروں کا مال ضبط کرتا ہے, چوری کرتا ہے, ہاتھ کو بھی نہیں ہوتا, جو ہے باطل طریقوں سے چیزیں جو ہے لے کر کھا لیتا ہے اور اس کی کچھ نہیں ہوتا. تو حالانکہ انسانی ذہن یہ کہتا ہے کہ غلط کام کا غلط نتیجہ نکلنا ہے, لیکن اس دنیا میں یہ مورل لاز کا نتیجہ نہیں نکلتا. اس لیے انسان سے سوچتا ہے کہ اگر میرا یہ زمین صحیح ہے, یہ واقعی برحق ہے, تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. اور یہ نتیجہ کہاں نکلے گا؟ آخرت میں نکلے گا. ٹھیک ہے جی. تو آدمی اپنی سوچ بکار کے ذریعے اللہ کو بھی پا لیتا ہے, آخرت کو بھی پا لیتا ہے. اس لیے یہاں دو چیزیں آئی, ذکر اور فکر. ذکر کہتے ہیں استحضار اللہ کا قلب, اللہ کو دل میں گھر لے آنا. ایک ہوتا ہے ذریعہ ذکر اور ایک ہوتا ہے ذکر. ذکر کہتے ہیں کہ توجہ اللہ کی طرف ہو جائے, اور اس توجہ کو اللہ کی طرف لانے کے لیے ذرائع ذکر ہے. سب سے مؤثر ترین ذریعہ کیا ہے کہ توجہ اللہ کی طرف ہو جائے؟ وہ ہے قرآن. قرآن کی آیات نشانی ہے اللہ, اور انہیں جب پڑھا جاتا ہے, سمجھ کے پڑھا جاتا ہے, تو اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا ہے, توجہ ہو جاتا ہے. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ جامع ترین ذریعہ, وہ ہے نماز. اس کے بعد پھر تیسرا درجہ آتا ہے ذکر کا, وہ اذکار مسنونہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. کھانا کھانے کی دعائیں, کھانے کے بعد کی دعائیں, جیسے نکلنے, گھر میں داخل ہونے, یہ دعائیں. اس کے بعد پھر چوتھے درجے میں آتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ اور اس طرح کے کلمات. تو یہ ذکر کے ذرائع. لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی تسبیح تو کر رہا ہو ذکر کی, لیکن اس کی توجہ کہیں اور, تو وہ ذریعہ ذکر اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن حالت ذکر میں. اور ہو سکتا ہے ایک آدمی کر تو کاروبار ہے, لین دین کر رہا ہے, لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف, اس کا دھیان اللہ کی طرف ہے کہ اگر میں نے پورا نہیں تولا تو اللہ ناراض ہو جائے گا, جھوٹ بولا تو جو ہے یہ گناہ کیا جائے گا. تو وہ حالت ذکر میں, حالانکہ اس نے کوئی ذریعہ اختیار نہیں کیا. تو یہ ذکر اور فکر بہت اہم چیز ہے. فکر کہتے ہیں غور و فکر کرنا, ایک چیز کو معلوم ہو اس سے دوسری چیز کو پہچان لینا. یعنی عربی میں کہا جاتا ہے استحضار المعرفتینی لحصول المعرفت الاخرى, دو چیزوں کو رکھ کر تیسری چیز تک پہنچ جانا. تو یہ علامہ اقبال نے بھی بڑا خوب ان دونوں کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں جز بقرآن زیاد میر وغیرہ, یعنی قرآن کے بغیر شیر لومڑی کے بارے میں. ایک مومن شیر ہونا چاہیے, لیکن اگر اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے تو وہ شیر نہیں ہے, وہ لومڑی بن جاتا. لومڑی چھوٹا سا جانور ہوتا ہے, اسے ہر وقت اپنی جان کا کھٹکا لگا جاتا ہے. ذرا سی کوئی آواز ہوتی ہے وہ فوراً چونک کر ادھر ادھر جان بچانے کی کوشش کرتا, جبکہ شیر جو ہے نظر ہوتا ہے. تو فرمایا قرآن کے بغیر شیر لومڑی ہوتا ہے. فخر پورا اصل شان چاہیے, یہ قرآن سے حاصل ہونے والا فخر اصل بادشاہ. اور وہ فرماتے ہیں یہ بادشاہ کیسے حاصل ہوگی؟ فخر قرآن اختلاط ذکر و فکر, یہ ملاپ ہے ذکر اور فکر کا. اور وہ کہتے ہیں فکر را کامل نہ دیدم جز بذکر, میں نے کسی فکر کو کامل نہیں دیکھا بغیر ذکر. ہمارا آج دلما کیا ہے؟ جو اصحاب فکر ہیں, جو غور و فکر کرتے ہیں, جنہیں ہمارے آج کے مسائل کا پتہ ہے اور انسانیت کہاں جا رہی ہے, اسے کیا دشواری ہے, اس کا ادراک ہے, تو وہ ذکر سے واپس. وہ نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, نہ حدیث کا انہیں کوئی علم ہے, نہ قرآن کو سمجھتے ہیں. ہاں باقی دنیا کی بڑی فکر. اور جو ایسے ذکر ہے جن کے پاس حل موجود ہے مسائل کا, وہ جو ہے فکر سے جو ہے محروم. تو ایسے لوگ چاہیے جن کے پاس ذکر بھی ہو اور فکر بھی ہو. اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آگے فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اے ہمارے رب بے شک جسے تو نے جو ہے وہ آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوائی کر دیا. وما للظالمین من انصار, اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی بھی مددگار. اب اس کے بعد جب یہ ایمان حاصل ہو جاتا ہے تو ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے, اس کا ذکر آ رہا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا. اب یہ اولو الالباب کہتے ہیں ہمارے رب بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو, ینادی نے ایمان, وہ پکار رہا تھا ایمان کی طرف, ان آمنوا بربکم فآمنا, کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر بس ہم ایمان لے آئے. یہ بالکل معاملہ ہے جیسے آدمی وضو کر کے تیار ہو کہ جہاں اذان کی آواز آئی وہ فوراً مسجد کا رخ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس شخص کے سامنے بھی دین کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ وقت لیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسی دعوت رکھی ویسے ہی قبول کیا, کیونکہ پہلے سے یہ مراحل طے کرائے تھے ذکر اور فکر کے یہ سارے جینے چڑھے ہوئے. فرمایا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اب جب ایمان کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر دیکھیں کہ بندے کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہیں, ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہوں وقفر عنا سیئاتنا, اور دور کر دے ہم سے ہماری سیاکاریوں کو برائیوں کو, وتوفنا مع الابرار, اور ہمیں موت عطا فرما نیکوکاروں کے ساتھ. اب یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ سب نیک لوگوں اور دم کٹے اور ہم بھی ان کے ساتھ لگ جائیں, مراد یہ کہ ہم بھی اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے ہمیں موت آئے جیسے تیرے نیک بندے جو ہے زندگی گزارتے, تو ہم بھی انہیں کے طریقوں پہ یعنی گویا ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ جو ہے زندگی گزارتے تھے موت سے ہم چلا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, اور اے ہمارے رب تو عطا فرما ہمیں وہ جس کا تم نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے ذریعے سے, ولا تخزنا یوم القیامۃ, اور نہ رسوا کر تو ہمیں قیامت کے دن, انک لا تخلف المیعاد, بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اس پر اللہ کی طرف سے جواب ہے, فرمایا فاستجاب لهم ربهم, تب قبول کی جو ہے ان کی دعائیں جو ہے وہ ان کے رب نے, انی لا اجیو عمل عامل منکم, بے شک میں ضائع نہیں کرتا تم میں سے کسی بھی کام کرنے والے کے عمل میں, ذکر نہ بولتا وہ جو ہے مرد ہو یا عورت, بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو, فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, اب یہ صفات آ رہی ہیں نیک لوگوں کی, بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکالے گئے اپنے جو ہے علاقوں سے, وہ اردو کی تبدیلی, اور جنہوں نے جنہیں تکلیفیں دی گئی میرے رستے میں, وقاتلوا وقتلوا, اور جو لڑے اور جو قتل ہوئے جو ہے میری راہ میں, لأکفرن عنہم سیئاتہم, تو میں لازمن دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں, ولأدخلنہم جنات, اور میں لازمن داخل کروں گا انہیں ایسے باغات میں, تجری میں صاف کہلانا, جن کے نیچے سے بیٹھی ہوں گی نہریں, ثوابا من عند اللہ, یہ ہے بدلہ اللہ کی جناب سے, واللہ عندہ حسن الثواب, اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ. تو یہ صفات اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے کہ اللہ کی دین کے لیے یہ ہم کوشش ہی کریں. اب جیسے ہم دنیا کا معاملہ کرتے ہیں کہ جو ہے ایک جگہ سیٹل نہیں ہوتے, آج اگر کوئی جو ہے 50,000 کما رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے 60,000 کہاں سے ملیں گے, 60,000 کما رہا ہوتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے 1,00,000 کہاں سے ملیں گے, اسی طرح نیور سیٹل فار دا لیفٹ, انسان کا یہ وقت اور اس کی یہ صلاحیتیں بہت قیمتی ہیں, ایک طرف دنیا اس کی قیمت لگا رہی ہے دوسری طرف اللہ اس کی قیمت لگا رہی ہے, تو آدمی دیکھے کہ کہاں زیادہ منافع ہے وہاں اسے لگائے, بس یہی ہے اور اسی کے اندر یہ سارے کام کرنے ہیں. ویسے سورت کی آخری آیت کے بعد ہم جو ہے وہ 12 رکعت ادا کریں گے تراویح کی انشاءاللہ, آیت نمبر 200, اس میں حصول فلاح کے لیے کامیابی کے لیے چار چیزیں بیان ہو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لاؤ, اصبروا, صبر کرو, وصابروا, اور صبر میں طاقت دے جاؤ, صبر تو کفار بھی کر رہے ہیں, وہ بھی میدان جنگ میں آ رہے ہیں, ان کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں, وہ بھی مال خرچ کر رہے ہیں, لیکن کہاں خرچ کر رہے ہیں, باطل کے لیے, تم اللہ کے لیے کرے, تمہیں اللہ سے امیدیں, تو تمہارا صبر ان کے مقابلے میں زیادہ ہونا چاہیے, نہ صرف صبر کرو بلکہ صبر میں طاقت دے جاؤ, وصابروا, اور جو ہے وہ جہاد کے لیے مستعد رہو, تیار رہو, وتقوا اللہ, اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو, لال لکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.